الله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلالہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی کرم شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ مبارک ایام عطا فرمائے اور اس مبارک شب میں ہمیں یہاں مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمائے اور یہ کہیے کہ یہ کہنا سننا یہ اللہ جل شانہ کے حکم کی ہی تعمیل ہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین اللہ جل شانہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ اور تذکرہ فرماتے رہیے یہ مومنین کو نفع دے کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے لیکن اس تذکرے کی برکت سے دین کی بات کا ذکر کرنے کی برکت سے یہ ایک کلیہ ہے کہ عمل کی توفیق ہو جاتی ہے اور یہاں جو ہمارا بل بیٹھنا نیت اس میں اللہ جل شانہ کی رضا ہے اللہ کے لیے یعنی جو عمل بھی چاہے وہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹا ہے قبول ہو جائے قبول ہونا شرط قبول ہو گیا تو کام ہو گیا ایک بہت بڑے محدث تھے تو وہ لکھنا لکھانے کا کام کر رہے تھے حدیث شریف تفسیر جو بھی تو اس زمانے میں روشنائی میں قلم ڈبویا جاتا تھا اس زمانے میں پین ایسے ہوتے تھے تو وہ ڈبویا انہوں نے ڈبو کے جب باہر نکالا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اس کی نوک پہ اور وہ اس روشنائی کو پینے لگی چوسنے لگی تو انہوں نے توقف کیا اس کو پینے کا موقع دیا وہ سیراب ہو گئی اڑ گئی بات آئی گئی ہوگی وہ پھر اپنا کام میں مشغول ہو گئی انتقال کے بعد کسی نے ان کی زیارت کی اب پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا تو فرمایا اسی واقعے کو دہرا کر فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے اس عمل کی بدولت میری بخشش فرمائی سارا قرآن سارا حدیث پوری زندگی پڑھنا پڑھانا درس دینا وغیرہ وغیرہ جو بھی محنت تھی وہ اپنی جگہ بخشش جو ہوئی وہ ایک مکھی پر رحم کرنے کی وجہ سے ایک مخلوق پر ترس کھانے کی وجہ سے بخشش ہوئی حدیث شریف میں آتا ہے کہ راستے سے کوئی آدمی کانٹا ہٹا دے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دے صدقہ ہے اللہ تعالیٰ اس عمل پہ بھی اس کی بخشش فرماتے تو ہم تو بھائی اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رضا مل جائے ہمیں ہے نا یہ مت دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے نا پہلے زمانے میں بادشاہ کا اعلان جو ہوتا تھا وہ بھنگی چمار کرتے تھے آج کل تو کوئی میڈیا کا دور ہے گزرا ہوتے وغیرہ اس زمانے میں بادشاہ کا اعلان ڈھول بجا بجا کے بھنگی چمار کیا کرتے تھے کہ آج بادشاہ سلامت کی طرف سے یہ حکم آیا ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ تو بھنگی لے کہا ہے سب کان لگا کے سنتے تھے کہ بادشاہ کی بات کی جا رہی ہے بس اللہ تعالی ہمیں اپنی صحیح معنوں میں عظمت اپنے کلام کی عظمت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت نصیب فرمائے. در حقیقت ہماری کامیابی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں پوشیدہ ہے. ہم جتنا جتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر آئیں گے اتنا اتنا انشاءاللہ کامیابی کے قریب ہو جائیں گے. اللہ جل شانہ نے پرچہ آسان کر دیا, فرمایا کہ ہم تم کو دنیا میں بھیج رہے ہیں اور دنیا میں صرف کھانے کمانے کے لیے نہیں بھیجے. یہ ایک نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ ہمارا ایک نمونہ ہے, بہترین نمونہ. تم اس کے طرح سے ہو بن کے آ جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو عقائد بتلا کے چلے گئے ان عقائد کو اختیار کریں, جیسے معاملات سکھا کے گئے وہ معاملات اختیار کر, جس طرح عبادات سکھا کر گئے ویسے عبادات کر لو, جیسے اخلاق سکھا کر گئے ویسے اخلاق اختیار کر لو. جتنے قریب ہو جاؤ گے, جتنے ان کے مشابہ ہو جاؤ گے اتنے ہمارے قریب ہو جاؤ گے. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے, قل ان کنتم تحبون اللہ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کس سے؟ مسلمانوں سے, کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ جل شانہ تم سے محبت فرمائے. غور فرمائیے کتنی بڑی ذات ہے اللہ جل شانہ, اس کائنات کے خالق, ہمارے آپ کے خالق, حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک کے خالق, 18,000 عالم کے خالق, تن تنہا وہ محبت کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل رہا ہے. اللہ تعالی محبت فرما رہے ہیں, فرما رہے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو, آپ فرما دیجیے مومن سے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ جل شانہ تم سے محبت فرمائے تو کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ پہاڑ سے چھلانگ لگا دینا ہے, کوئی چوٹی سر کرنی ہے, سمندر میں کود جانا ہے, یا الٹے پیر پہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے کوئی وظیفہ جپنا ہے؟ نہیں. فتبعونی, میری اتباع کرو. کس کی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام. میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت فرما لیں گے. ایک آسان سا قاعدہ, آسان سا کلیہ, نہ اس میں گھٹاؤ نہ اس میں بڑھاؤ. میرے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے, فرمایا ایک شخص بہت قیمتی کپڑا لاتا ہے, دردی کے پاس جاتا ہے اور اس کو ایک ناپ دیتا ہے, کہتا ہے بھائی دیکھو میرا کپڑا بہت مہنگا ہے, بہت قیمتی ہے, اور میں تمہیں آسانی کے لیے, تمہاری آسانی کے لیے ایک ناپ بھی لایا ہوں, بس تم اس کے جیسے اس کو سی دو, جتنی اس کی جو بھی سائز ہے اس کے مطابق سی. کہتا جی بہت اچھا. اب جب کپڑا سل گیا اور لینے کے لیے گیا تو دامن جو تھا وہ 3 انچ لمبا, مثلاً آستین جو تھی وہ 1.5 انچ چوڑی, سائز کچھ کا کچھ. تو ظاہر سی بات ہے آپ کو سوچیں عید پہ کوئی کپڑا لینے جائے اور اس طرح اس کے ساتھ ہو جائے تو کیا کرے گا وہ درزی کو؟ تو کہا بھائی یہ کیا کہہ تم نے؟ اللہ کے بندے تمہیں میں نے تمہاری آسانی کے لیے سائز تک دے دیا, تمہیں ناپ دے دیا اپنا اور تمہیں سمجھا دیا ایسا بنا دینا, یہ تم نے کیا حرکت کی؟ صاحب معذرت چاہتا ہوں, جب میں اصل میں کپڑا کاٹنے کے لیے بیٹھا تو میں نے دیکھا آپ کا اتنا قیمتی کپڑا ہے, وہ آدھا میٹر بچ رہا تھا. میں نے کہا اتنا قیمتی کپڑا ہے, آدھا میٹر ضائع ہو رہا ہے, تھوڑا دامن بڑھا دو, تھوڑا آستین چوڑا کر دو, تھوڑا ادھر بڑھا دو, تاکہ آپ کا قیمتی کپڑا آپ کے کپڑے ہی میں لگا رہے, اب آپ خود سوچیں کہ اس نے اچھا کیا یہ. آج اللہ نے معاف فرمائے, ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں, اپنی اپنی منطق چلا رہے ہیں, اپنا اپنا ذہن لڑا رہے ہیں, اور کہیں کچھ کہیں کچھ, کہیں گھٹاتے ہیں کہیں بڑھاتے ہیں, اور ہر آدمی مجتہد بنا ہوا, کوئی ٹوپی کے بغیر نماز کو جائز کہنے لگ گیا. اور ایک بڑی تعداد آج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ رہی ہے. اللہ کے بندو, دنیا میں جتنے اعلی ادارے آپ دیکھیں گے سب کی ایک خاص خاص ٹوپیاں ہوتی ہیں, ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. یہ اللہ کا دربار ہے, شہنشاہوں کے شہنشاہ یہ ان کا دربار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کیسے ادا فرمائی؟ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھی, عمامہ باندھا, ٹوپی پہنی. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, اپنی منطق لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات حضرت لطیفہ ہی کہہ لی کہ رمضان صرف جانے لگتے ہیں تو خاص طور پر جو آخری جمعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر بعض حضرات جو ہیں وہ الوداع الوداع, اے رمضان الوداع وغیرہ وغیرہ اظہار محبت کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جو یہ الوداع الوداع کر رہے ہیں, اگر ابھی جبرائیل اسلام تشریف لے آئیں اور ان کے کان میں یہ کہیں کہ بھائی آپ کی جو رمضان کی محبت ہے وہ بے مثال ہے, اور آپ کی محبت اللہ نے قبول کر لی اور اس جدائی کو دور کر دیا اور چھ مہینے کے لیے روزے اور فرض کرا دے دی, تو فرمایا سب سے پہلے مائک چھوڑنے والا آدمی اور بھاگنے والا یہی آدمی ہوگا. تو فرمایا بس گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں بھائی, ہے نا. آپ نے السلام نے الوداع الوداع کیا, جو چھ مہینے سے رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے اور دو مہینے پہلے سے دعا پڑھتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کب سے؟ دو مہینے پہلے سے. رجب و شعبان, رجب شعبان کب ہے بھائی؟ رمضان سے دو مہینے پہلے ہے نا, رجب شعبان رمضان. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے سے پڑھ رہے ہیں, کتنا اشتیاق ہوگا سوچیے, رمضان کا کتنا اشتیاق ہوگا. لیکن رمضان شریف کے مکمل ہونے پر الوداع الوداع نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے نہیں کیا الوداع الوداع, تو ہما شما کیا چیز ہے بھائی؟ اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے, ان کے طریقوں کو ہم نے دانتوں سے پکڑنا ہے تو کامیابی ملے گی, نہیں تو خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ. محنت تو بڑی کی, جان تو بڑی ماری, اور قیامت کے دن جب حاضر ہوئے تو جماعت حاضر ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے, غور فرمائیے, لوگ آ رہے ہیں شفاعت کے لیے, آپ کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت نہیں جائے گا. جب تک آپ شفاعت نہیں فرمائیں گے کوئی جنت نہیں جائے گا. کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ گناہ سرزد ہو گیا, بھول ہو گئی, تو آپ نے ایک روز دعا کی کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں میری بخشش فرما, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں مجھے معاف فرما دیجیے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو عرض کیا کہ یا اللہ میں نے جب آنکھ کھولی تھی, جب آپ نے مجھے وجود بخشا تھا, تو عرش پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی برگزیدہ ہستی ہیں کہ جنہیں آپ نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا. تو اللہ نے فرمایا بے شک یہ تمہاری اولاد میں سے ہیں, یہ نبی آخر الزماں ہیں, لیکن اگر انہیں پیدا نہیں کیا جانا مقصود ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا. اللہ فرما دے. اس کے بعد جب ہماری ماں اما حوا علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا انہوں نے تو حکم الہی ہوا کہ مہر ادا کرو. عرض کیا یا اللہ کیا مہر؟ تو فرمایا حکم ہوا 10 مرتبہ درود شریف پڑھو. کیا بیان کروں؟ ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کریں؟ مولانا روم نے فرمایا کہ ہم کیا کیا بیان کریں آپ کے جو ہے فضائل مناقب. ایک بات بس کہتا ہوں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختص. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختص. اگر اللہ کے بعد کوئی کسی کا مقام ہے تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. تو آخرت میں جو سکہ چلے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا چلے گا. آپ علیہ السلام کے پاس جماعت کی جماعت آ رہی ہوگی شفاعت کے لیے. ایک جماعت آئے گی فرشتے روک دیں گے آگے نہیں بڑھنے دیں گے. آپ سب فرمائیں گے ارے یہ تو ہمارے لوگ ہیں. کیسے؟ اعضائے وضو چمکتے ہیں نا. آپ سب کی امت کے اعضائے وضو چمکتے ہیں. آپ سب اپنی امتوں کو اس طرح سے پہچان رہے ہیں اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. یعنی نمازی ہیں عبادت گزار ہیں سب کچھ ہے. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا. دین میں نئی نئی باتیں نکالتی تھی. آپ فرمائیں گے سوخن سوخن ہٹاؤ ہٹاؤ. یہ رحمت للعالمین ہے جنہیں دین کے بدل دینے پر اتنا دکھ ہے اتنا افسوس ہے اس لیے کہ آپ کا اس دین کے لیے خون بہا ہے. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے احکامات کیا چیز کا نام ہے؟ آج ہم شریعت کو بہت ہلکا لیتے ہیں. آج ہمارے اندر آزادی آ گئی ہے اللہ رحم فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے. مزاجوں کو آزاد کر دیا گیا ہے. جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے. آج سے 15-20-25 سال پہلے کم سے کم ایسا وقت نہیں تھا. آدمی گناہ کرتا تھا تو کہتا تھا میں گناہگار ہوں. نماز نہیں پڑھتا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتا گناہ کرتا. داڑھی نہیں رکھتا تھا کہتا تھا ہاں بھائی غلطی ہے ہوئی. لیکن آج ہمارے ماحول کو یکسر بدلا جا رہا ہے اور غلط کو آدمی کہتا نہیں کوئی بات نہیں سب کر رہے ہیں سر. بلکہ اس پہ تنقید کرتے ہیں ارے بھائی یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے یہ ضروری تھوڑی ہے وغیرہ وغیرہ. مزاجوں کو آزاد کر دیں. علماء کے لیے زبانیں لمبی ہو چکی ہیں. حالانکہ بھائی دیکھو علماء کی کیا شان ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ قطب العالم تھے. ایک زمانے نے آپ سے فائدہ اٹھایا. عظیم محدث. کسی نے کوئی بات کر دی ایسے فرمایا کہ دیکھو عالم کے کوئی لفظ جو لوگ نکالتے ہیں غلط ان خطرہ ہے کہ ایمان سلب ہو جائے گا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا کہ قبر میں منہ چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے. اور اگر کسی کو یقین نہیں آئے تو میں دکھا سکتا ہوں. صاحب کشف و کرامات تھے. آپ کی مسجد کے لوٹے سے ایک صاحب نے پانی پیا. اس زمانے میں مٹی کے لوٹے ہوتے تھے ہے نا. بدنے بھی ہوتے تھے جو استعمال کیے جاتے تھے. بدنا کہتے تھے ویسے عموماً. پانی پیا کڑوا. آئے حضرت وہ پانی وہ نئے لوٹے آئے ہیں نئے بدنے آئے ہیں کڑوا ہے پانی. اچھا پلاؤ. آپ کو پلایا کڑوا. آپ نے کہا نماز کے بعد نمازیوں کو روک لینا. رک گئے. فرمایا کلمے کا ختم کرو. بہت دیر تک کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت دیر تک کروایا. اس کے بعد دعا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا اب اس بدنے سے پانی پیو، اب جو پیا گیا تو میٹھا. لوگ حیران، حضرت کیا معاملہ؟ تمہارے بھائی کیا بتاؤں، یہ بدنا جس مٹی کا بنا ہوا تھا وہ ایک قبر کی مٹی تھی، اور وہ قبر عذاب یافتہ قبر تھی، قبر پہ عذاب تھا جس کے اثرات اس کی مٹی میں تھے. کلمہ شریف کی برکت سے، اس ختم کی برکت سے الحمدللہ اللہ نے اس میت کی بخشش فرما دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات زائل ہو گئے. حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم بزرگ ہیں، ہمارے قریب کے زمانے کے، بہت عجیب اللہ والے تھے. ایک ختم قرآن مجید دن میں، ایک ختم قرآن مجید رات میں، یہ حضرت کا معمول تھا، ہے نا، رمضان المبارک میں. پورے دن بھر میں ایک وقت کھانا کھایا کرتے تھے، وہ بھی مختصر، اور آخری رمضانوں میں تو بس ایک پیالی چائے اور ایک آدھ انڈے کی ضربی، بس یہ آپ کا کل خوراک کیا. 90-92 سال عمر پائی اور جنت البقیع میں ہی مدفون ہوئے، اللہ نے وہاں کی مٹی عطا فرمائی. تو آپ نے فضائل اعمال میں، فضائل اس میں ذکر میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر جسے بخشا جائے، خواہ اپنے آپ کو خواہ کسی کو بھی، تو اس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے. 70,000 کا نصاب ہے. تو ایک بزرگ کو یہ حدیث تو انہوں نے سنی تھی، کہنے لگے میرے محلے میں، میرے علاقے میں ایک نوجوان تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے. نوجوان صاحب کشف، پہلے زمانے میں نیکیوں کا زمانہ تھا بھائی، چھوٹی چھوٹی عمر والے اللہ والے ہو جاتے، بالغ ہوئے اور اللہ والے ہو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم بزرگ ہیں، ان کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی بہت بڑے بزرگ تھے نقشبندی سلسلے کے. جب شاہ ولی اللہ صاحب 12 برس کی عمر کے ہوئے ہیں تو آپ کو انہوں نے اپنا جانشین منتخب کیا. باپ کی عمر تھی 72 سال، بیٹے کی عمر تھی 12 سال. 60 برس کی عمر میں آپ کی ولادت ہوئی تھی. کس کی؟ شاہ ولی اللہ صاحب. اور 12 برس کی عمر میں اپنا جانشین مقرر کر دیا اور اپنے سارے دوستوں کو، احباب کو آپ سے بیعت کروا دیا اور انتقال فرما گئے. تو آپ یہ سوچیں کہ 12 برس کی عمر کیا ہوتی ہے، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، 400 سال کی بات ہے. اور یہ واقعہ جو حضرت شیخ نے لکھا ہے یہ تو اور پرانا ہے. تو پہلے زمانے میں یہ بات عام تھی، نیکیوں کا زمانہ تھا، شروع سے ہی نیکی ہوتے تھے، نیکوکار ہوتے تھے، متقی ہوتے تھے. تو فرمایا کہ اس نوجوان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ صاحب کشف ہے. تو ایک دن وہ میری مجلس میں بیٹھا تھا کہ اچانک زور سے چیخ مار کے رویا. سب متوجہ ہو گئے. پوچھا میں نے بھی بیٹا کیا ہوا؟ کہ حضرت میری والدہ کا ابھی چند روز پہلے انتقال ہوا ہے، ابھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جہنم میں جل رہی. تو آپ نے، ان بزرگ نے، ابھی میں نام بھول رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کتاب میں، انہوں نے یہ حدیث شریف سن رکھی تھی 70,000 کلمے والے، اور کئی نصاب پڑھے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دل ہی دل میں نیت کی کہ یا اللہ، جو میں نے 70,000 کا نصاب پڑھا ہوا ہے یہ میں اس کی والدہ کو بخشتا ہوں. تو دل ہی دل میں کیا نیت، کسی کو بتایا بھی. جیسے میں نے یہ نیت کی، ایک دم سے وہ نوجوان کھلکھلا کے ہنسنے لگا. اب پوچھا بھائی اب کیا ہوا؟ کہ جی میں نے اپنی والدہ کو جنت میں دیکھا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے ایک تو اس نوجوان کی پاکدامنی کا یقین ہو گیا کہ واقعی صاحب کشف ہے، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ یقین اور پختہ ہو گیا کہ جو 70,000 مرتبہ بخشا جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. بات اس پہ چل رہی ہے کہ بھائی دیکھیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دانتوں سے پکڑنا، ہمارے عقائد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا کہ اللہ کے متعلق یہ یقین رکھو، نبی کے متعلق یہ عقیدہ رکھو، کتابوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھو، فرشتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھو، روزہ قیامت کے متعلق یہ عقیدہ رکھو، بس ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہوں، ہمارے روزے سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا حج سنت کے مطابق ہو جائے، زکات سنت کے مطابق ہو جائے، زندگی ہماری سنت کے سانچے میں ڈھل جائے. آج میں دیکھتا ہوں اور بہت دکھ ہوتا ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ میری بھی اصلاح کر دے، آپ حضرات کی بھی، پوری امت کی بھی، کہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، بڑے پابند ہیں ماشاءاللہ، رش آتا ہے، پہلے سب کے بھی ساتھی ہیں، لیکن لباس ہمارا سنت کے مطابق نہیں ہے. آج ہم اپنے بچوں کو چڈے پہنا کر مسجد میں لا رہے ہیں، مسنون کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس، جبا، قبا، جو بھی چیز، تیبند آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، آدھی پنڈلی آپ کا لباس ہوا کرتا تھا، مسنون نہیں. ہمارے لیے گنجائش یہ ہے کہ ہم تخنے تک لباس کر لیں، تخنے سے نیچے نہیں. آستین، یہ جو کونیاں ہیں، یہ نماز میں کھلی نہیں ہونی چاہیے، مکروہ ہے، مسنون نہیں ہے، کیونی ڈھکی ہونی چاہیے. شرعی لباس، ایسا چست لباس نہ ہو کہ جس سے اعضا نظر آئیں، محسوس ہو، اعضا کی جسامت محسوس ہو، کھلا ڈلا لباس، یہ ہے شرعی لباس. ہم اپنی نمازیں بچائیں، اللہ ہمیں توفیق دے رہے ہیں مسجد میں آنے کی، ہم محنت کر رہے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے. اب ہماری نماز تھوڑی سی محنت کر لیں گے، تھوڑا سا توجہ دے دیں گے، تھوڑا سا اہتمام کر لیں گے، تو وہ نماز ہماری سنت کے مطابق ہو جائے گی، قبولیت کے نزدیک ہو جائے گی. اور ہم ایسی چیزوں سے جو اللہ کو ناپسند ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر سنت اللہ کو محبوب ہے. آپ علیہ السلام اس وقت جہاں لیٹے ہوئے ہیں، غور فرمائیے گا، اپنی قبر شریف میں لیٹے ہوئے، آپ کے جسم مبارک سے جو مٹی لگ رہی ہے، علماء کرام متفق ہیں یہ مٹی عرش اعظم سے زیادہ قیمتی ہے. آپ علیہ السلام کا مقام ہے، یہ مٹی عرش سے زیادہ قیمتی ہے. کیوں؟ کہ آپ کا جسم اثر اس کو مس کر رہا ہے. جس جسم اثر کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کا یہ مقام ہو، اس جسم اثر کے سے نکلے ہوئے اعمال کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی تبلیغ، مجدد تبلیغ، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا یوسف جانی شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مجدد تبلیغ، جب بھی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا نام آتا تھا، حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف لدھیانی کاندھوی رحمۃ اللہ، آپ سے کسی نے سوال کیا، آپ کے زمانے میں تبلیغ کا کام دنیا میں گیا، ہندوستان پاکستان سے نکل کر کے باہر گیا آپ کے زمانے، تو کسی نے کہا کہ یہ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، آپ جو ہے ان کو بھیجتے ہیں باہر، کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہاں سارے مسلمان ہو گئے، یہاں سب لوگوں میں دین آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ باہر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اگر یہ ایک انسان کو میرے نبی کے طریقے سے پیشاب کرنا سکھا کے آ گئے، اگر یہ ایک انسان کو میرے نبی کے طریقے سے پیشاب کرنا سکھا کے آ گئے، میرے یہ پیسے وصول ہو جائیں گے، ان کے یہ پیسے وصول ہو گئے. ہم نے سمجھا کیا آپ کے طریقوں سے؟ آج ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، سنتی تو ہے، یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، ارے سنتی تو ہے بھائی، سنتی تو سب کچھ ہے، اور ہے کیا ہمارے پاس؟ قرآن مجید کو پہچانا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے پہچانا، اللہ کو پہچانا تو آپ نے بتایا تو ہم نے اللہ کو پہچانا، اور آج ہم سنتوں کو یہ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں. ایک ایک سنت، فضائل سنتے رہتے ہیں نا، 100 شہیدوں کا ثواب جو فساد کے زمانے میں حضور کی ایک سنت زندہ کرے، 100 شہیدوں کا ثواب. پانی پی رہا ہے، بیٹھ کے پی رہا ہے، 3 سانس میں پی رہا ہے، دیکھ کے پی رہا ہے، ہر ہر سنت جدا جدا ہے. استنجا خانے جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سر ڈھک کے جا رہا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے باہر، اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث، کسی کو دعا یاد نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الٹا پیر اندر داخل کرتا ہے، فارغ ہو کے باہر آتا ہے، غفران کا الحمد للہ الذی اذهب عن العذاب وعافانی، کسی کو دعا یاد نہیں، غفرانت ہے، سیدھا پیر باہر نکالا، یہ عمل ہو گیا سنت کا. تقریباً روزی کئی دفعہ آدمی جاتا ہے باتھ روم. اب ہر ہر سنت پر 100 شہید کا ثواب. مسجد میں داخل ہو رہا ہے، یہ سنت کی عظمت اندازہ لگائیے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں الحمدللہ 5 وقتہ نمازی، سیدھا پیر داخل کرنا، پہلے جوتی پہ پیر اتارا، سیدھا پیر داخل، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمت، کسی کو یہ دعا یاد نہیں، بسم اللہ، سیدھا پیر داخل. نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، اعتکاف کی نیت، جب تک میں مسجد میں ہوں اعتکاف کرتا ہوں، فری فنڈ کا ثواب لکھا جا رہا ہے. نفلی اعتکاف جب تک مسجد میں آ گئے، اب یہ نیت کر لی میں اعتکاف میں ہوں، اب بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر رہے مثلا، ثواب مل رہا ہے، جتنی دیر بیٹھے ثواب مل رہا ہے، اور یہ نیت کیونکہ کر چکے، اب یہاں کھانا بھی جائز ہو گیا، پینا بھی جائز ہو گیا، تو پھر جائز ہو گیا. مسجد سے باہر جا رہے ہیں، الٹا پیر نکالیں گے، پھر وہی درود شریف پڑھیں، اور پھر اللہم انی اسألک من فضل، یہ سنت کے مطابق اللہ کو پیار آ گیا. میرے نبی کے طریقے سے مسجد میں آتا ہے ہر چیز میں. آج بہت سے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں کہتے ہیں ملا تو بس یہی ہے، بس یہ سنت پکڑ لو، وہ پکڑ لو، وہ پکڑ لو، ان کے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہیں، تو کیا کریں بھائی، اسی میں سب کچھ. کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، بالکل صحیح کہتے ہیں آپ، کہ ملا کی دوڑ مسجد ہی تک ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی دوڑ بھی مسجد تک ہونی چاہیے. کامیابی جو نہیں مل رہی ہے، ذلیل و رسوا جو ہو رہے ہیں، کیونکہ مسجد چھوڑ دی ہے. مسجد تک دوڑ لگاتے تو سب کچھ مل جاتا. یا مسجد سے مراد میری مسجد بھی ہے اور اللہ کا تعلق بھی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، ایک زمانے میں آپ کی فقہ چلی، جیسے 4 فقہ ہیں نا، امام اعظم حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ 4 بڑے بڑے عالم، بڑے متقی، اور اللہ نے ان کو ایسی قبولیت دی، ایسی قبولیت دی کہ پورے عالم کو ان کے فقہ پر متفق کر دیا. ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں محفوظ ہو گئیں، ان کا اختلاف رحمت، ان کا اختلاف رحمت. آپ کی رفع دین محفوظ ہو گئی، آپ کا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا محفوظ ہو گیا. ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ رفع دین نہیں کرتے. میں نے کہا بھائی ہم تو رفع دین کرتے ہیں، دیکھو بتر میں کرتے، ایدین میں کرتے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے سنت کتنی دفعہ ادا کی؟ بس آواز بند ہوگی. تو ان کا اختلاف رحمت ہے، یہ سارے اللہ والے تھے، سارے متقی تھے. ابھی وقت نہیں ہے میں آپ کو کیا ان کے واقعات سناؤں، ہے نا، آنکھ بند کر کے ان کی فقہ پر عمل کیا جا سکتا. اور ان میں بھی حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا شان پائی، سبحان اللہ، سب سے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب زمانہ امام اعظم کا زمانہ، 90 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. آپ کو 20 سال صحابہ کا زمانہ ملا ہے، صحابہ کی زیارت تابعی ہیں آپ، یہ سب سے پہلے امام ہیں. تو آپ سوچیں کہ ان کا تفقہ، ان کے مسائل کیسے ہوں گے. جس نے صحابہ کا زمانہ پایا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث, آپ کا حافظہ مثالی تھا, اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ بس ایک بات سنا دوں آپ کے متعلق. آج ہمارے ظرف بھی کمزور ہو گئے ہیں, بعض اوقات بات ہضم نہیں ہوتی. بزرگی میں یہ مقام تھا کس کا؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزانہ زیارت ہوتی تھی. چند دن ناگا ہو گیا تو دس لگ گئے, موشن لگ گئے, بستر پہ پڑ گئے, فکر سے غم سے پتہ چلا, اس وقت اقدا کھلا کہ یہ حالت ہے یہاں. تو بھائی عشق کا, محبت کا, تعلق کا. آپ فرماتے ہیں, علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں امام اعظم کا مسلک, قرآن و حدیث میں امام اعظم کا مسلک ایسے نمایاں ہے جیسے دن کے وقت سورج نمایاں ہوتا. اور ان کا حافظہ کیسا تھا, ان کا علم کیسا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ اور لائبریری, اس کی کس الماری کے کس شیلف پر کون سی کتاب ہے اور اس کتاب کے کون سے صفحے پہ کیا مضمون ہے آپ کو زبانی یاد ہے. یہ آپ کا حافظہ, آپ کا یہ فرمانا ہے. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جو یہ فقہ عطا فرمائی یہ اللہ کی رحمت ہے. اس میں کسی بھی شک شبے میں نہ پڑو بھائی, اور سیدھے سیدھے چلتے رہو. یہ علماء اللہ ان قدم سلامت رکھے, ہمیں دین بتانے کے لیے موجود ہیں. ہمارے پاس یہ دینی مدارس ہیں. یہ وہ علماء, یہ وہ طلبہ جو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اسی قرآن و حدیث میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. ارے بھائی انہوں نے زیادہ دین سمجھا یا مجھ جیسے آدمی نے جو صبح دفتر جاتا ہے, شام کو آتا ہے, کھاتا ہے, سو جاتا ہے؟ بتاؤ بھائی, جن کا مشغلہ اوڑھنا بچھونا ہی قرآن و حدیث ہے وہ زیادہ دین سمجھ رہے ہیں یا ہم جیسے آدمی اسکالر بن گئے, چار باتیں سیکھ لی اور بڑا اچھا بولتا ہے. آج معیار کیا ہے؟ بڑا اچھا بولتا ہے. لوگ اس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں, بڑا اچھا بولتا ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے پلو سے باندھ لو بھائی, اس بات کو پلو سے باندھ لو. فرمایا کرتے تھے دیکھو جس سے بھی دین سیکھو, جس کو بھی سنو, جس کے پاس بھی جاؤ, یہ ضرور دیکھ لو اس نے دین کس سے سیکھا. بھائی بولو بھائی, یہ ضرور دیکھو اس نے دین کس سے سیکھا ہے, اس کا بابا کون ہے. حلال اولاد بابا پوچھتے ہو نا, جس طرح ناطے جب کر رہے ہوتے ہیں, بیٹی کا جو بیٹی دے رہے ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں ان کا باپ کون تھا. باپ سے ملتے ہیں, انتقال کر گئے تو تحقیق کرتے ہیں, رشتہ دینے میں تو اتنی تحقیق. اور یہاں ایمان کا سوال ہے, یہاں آخرت کا سوال ہے, خبر کا سوال ہے, حشر کا سوال ہے. تو وہاں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ انہوں نے دین کس سے سیکھا ہے نا. اور جب تصدیق ہو جائے تو بھائی ان کے پیچھے چلنا ہے. خلاصہ میری بات کا یہ ہے, میں اس بات پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو ہے نا زندگی گزارنے کے, نماز ہم علماء سے پوچھتے تھے, کوئی چیز کر رہے ہیں بھائی یہ چیز ٹھیک ہے پوچھ لیں, ہر وقت موجود ہیں یہ حضرات, ہر وقت موجود ہیں, پوچھتے یہ ہم صحیح کر رہے ہیں ہے نا. آج ہم نے پوچھنے کی عادت چھوڑ دی ہے نا, ہمارے اعمال بچ جائیں گے, ہمارا جو ہے وہ قیمت پوری ملے گی ہے نا, قیمت پوری ملے گی. بدائے تو دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ چھوٹی نہیں ہے, یہی سب کچھ ہے. ہم نے عادت بنا لی ہے, ہم برسا برس سے اس پہ چل رہے ہیں. ہم اپنی عادت اور اچھی کر لیں گے تو برسا برس وہ اچھے اعمال والی ہو جائے گی ہے نا. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے, تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, ہر چیز میں اس کا اہتمام ہو جائے کہ سنت کے مطابق. پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات, جو یہ ابھی عرض کیا کہ ایک ایک سنت پر 100 شہید کا ثواب. اللہ نے ہمیں ایک سورت دی اور اللہ نے ہمیں ایک سیرت دی. آپ علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی سورت ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے بھائی؟ آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک روز چودھویں کا چاند نکلا ہوا تھا اور میں میرے محبوب تشریف فرما تھے، میں ایک نظر چودھویں کے چاند کو دیکھتی تھی اور ایک نظر اپنے محبوب کو دیکھتی تھی، اور یہ فیصلہ نہیں کر پاتی تھی کہ جو ہے حسین کون ہے، بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ میرے محبوب زیادہ حسین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی پسند فرمائی، سارے انبیاء کی داڑھی ہوئی، کوئی نبی بغیر داڑھی کے نہیں، 1,24,000 کم و بیش ہے نا۔ اور علماء سے مسئلہ سمجھ لیجئے کہ حکم کے اعتبار سے داڑھی کا رکھنا واجب ہے، جیسے وتر کی نماز واجب، قربانی واجب، ایسے داڑھی ایک مٹھی ایک مٹھی، تینوں طرف سے چاروں ائمہ حضرات کا اس پر اجماع ہے، اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، داڑھی اپنی تینوں طرف سے ایک مٹھی، اس سے کم کرنا، کتروانا، منڈوانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور حرام کام کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ ایک مٹھی سے کم نہ کریں، یہ واجب عمل ہے۔ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ اور بھائی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ خوبصورت لگے نہ لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ٹخنے کھول کے رکھنا، یہ ٹخنے جو ہیں مردوں کے لیے، اس کے نیچے کپڑا لٹکانا حرام ہے، یہ ٹخنے کھولنا، اس کے اوپر کپڑا رکھنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جیسا بھی عرض کیا، آدھی پنڈی تک پہننے کا تھا، آج کے سعودی حضرات کو معیار نہ بنائیں کہ وہ تو جبہ اتنا لمبا پہنتے، معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی، آپ کا اسوا آدھی پنڈی تک آپ پہنتے تھے، اسی میں اللہ نے آپ کو شہنشاہوں سے بڑھ کر حسن دیا تھا، روب دیا تھا، جمال دیا تھا، ایک مہینے دور تک آپ کا روب جایا کرتا تھا۔ تو مردوں کے لیے ٹخنا کھولنا واجب ہے، ہر وقت، لیٹ گئے مسئلہ الگ ہو گیا، بیٹھ گئے مسئلہ الگ ہو گیا، چل رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، کہیں بھی یہ کھولنا ضروری ہے۔ نماز کے لیے ضروری نہیں ہے صرف، آج باتیں سمجھتے ہیں بھائی صرف نماز کے لیے، نماز کے لیے آتے ہیں تو اوپر کر لیا، نماز باہر گئے تو نیچے کر لیا، ایسا مسئلہ نہیں، ہر وقت اس کو ڈھکنا حرام ہے۔ جیسا مجھے عرض کیا، دو حالتوں کے علاوہ، لیٹے ہوئے اور بیٹھے، اس وقت ڈھک جائے تو کوئی بات نہیں، کس لباس سے، اوپر سے آنے والے لباس سے، کوئی موزے پہن لے تو جائز ہے، نیچے سے لباس آتا۔ اور عورتوں کے لیے اس کو ڈھکنا واجب ہے، عورتوں کے لیے مسئلہ اس کا الٹ ہے کہ انہیں ڈھکنا ضروری ہے، ان کو کھولنا حرام ہے، پردے میں شامل ہے، ستر میں شامل ہے، مردوں کا ستر ناف سے گھٹنے تک، داڑھی ایک مٹھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صورت ہے اس کو سامنے رکھیے، یہ آپ کا لباس ہے، جینا ڈالا لباس، سنت کے مطابق مونچھ کا حکم بھی سمجھ لیجیے، فرمایا بالکل مونچھ صاف کر دینا، یہ اول نمبر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے متبع سنت، حج کے سفر میں ایک جگہ اترے اور جا کے پیشاب کے لیے ایک جگہ بیٹھے اور واپس آ گئے، اور آ کے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں پیشاب کر رہا ہوں، مجھے پیشاب کی حاجت تھی، واللہ ایسا نہیں، میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب سفر کیا تھا، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے تھے اور آپ نے استنجا کیا تھا، میرا دل چاہا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں، اس درجے کے متبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سوچیں آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی مونچھیں صاف اور ایک مٹھی داڑھی کے نیچے آپ نے ایسے پکڑا اور کاٹ لیا، یہ آپ کی صورت ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی مونچھ رکھ رہا ہے تو یہ ہونٹوں پر بال نہ آئیں، نہیں تو لمبی مونچھ کے وعید میں آ جائے گا یہ جو ہے من تب ولا چاری بہو لم جنل شفاعت ہی. دیکھیے دیکھنے میں تو یہ عمل بہت چھوٹا سا لگتا ہے کہ کچھ میری پہنچ بڑی ہو گئی فوٹو پہ آ گیا توجہ بھی نہیں جا رہی, لیکن وعید کتنی بڑی ہے. بڑی مونچھوں کے حکم میں یہ آ رہا ہے جس پر وعید آ رہی ہے کہ جس نے مونچھیں بڑی رکھی اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. من تب ولا چاری بہو لم ینل شفاعت نہیں, اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. تو اہتمام کے ساتھ ہم اس اپنے فوٹو کو جو ہے صاف رکھیں. تو یہ آپ کی صورت ہے. اور پھر سیرت, سیرت کی تفصیل تو علماء اکرام سے ہم سنتے رہتے ہیں. آپ کا اخلاق کیسا تھا, آپ کا اسوہ کیسا تھا, آپ خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملتے تھے, مسکرا کے ملتے تھے, بڑوں کی عزت فرمایا کرتے تھے, بچوں سے شفقت فرماتے تھے, انہیں سلام میں پہل فرماتے تھے. یہ ساری چیزیں آپ کی سیرت میں ہیں. ہم ان کو جتنا اہمیت دے کر اختیار کرتے جائیں گے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ہوتے جائیں گے. ایک صاحب کو بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت, بڑا حاضری نہیں ہو پاتی. ہر آدمی روزے پہ حاضر نہیں ہو پاتا. فرمایا کیا کریں, بڑا افسوس, ہم تو اتنے دور ہیں حضور سے, فرمایا کہ جو حضور کے طریقے پر ہے اگر وہ آپ کے روزے پہ حاضر نہ ہو سکا تو اس طور پر غم نہ کرے, وہ حضور کے قریب ہے. طریقے سے قربت ہے, آپ کے طریقوں سے قربت ہے. اور اگر کوئی مدینہ طیبہ میں رہ کر سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے, سنت کے خلاف خدا نخواستہ شکل بنا رہا ہے, یہ آپ سے دور ہے. مشہور واقعہ ہے, تکرار اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی مضبوطی دے, آپ حضرات کو بھی دے. کس طرح کے نمائندے آتے ہیں, داڑیاں منڈی بھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر جو ہے افسوس غم کے ساتھ پوچھا کہ تم نے یہ چہرہ کیوں بنایا. انہوں نے کہا جی ہمیں ہمارے رب نے ایسا کرنے کا حکم دیا. وہ اپنے بادشاہ کو رب کہا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار بھی داڑھی نہیں منڈتے تھے. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں منڈوانے کا حکم دیا. ہاں ان کی مونچھیں بڑی تھیں. اب اتنا غم ہوا آپ کو کہ فرمایا کہ میرا نمائندہ تم سے بات کرے گا, اور آپ نے ان سے گفتگو نہیں فرمائی. چھوٹا مسئلہ نہیں ہے بھائیو, اہمیت دینے کا مسئلہ ہے. اور چند دن کی بات ہوتی ہے نا, آدمی ہمت کر لیتا ہے. تھوڑے دن لوگ کہتے ہیں اچھا آپ نے داڑھی رکھ لی, ہاں بھائی رکھ لی, اچھا ٹھیک. سارا نفس کے اپنا نفس کا چور ہے کہ میں داڑھی رکھ لوں گا تو میں تو اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں نے ایم بی اے کیا ہے, میں ماسٹر ہوں, میں فلاں ہوں, میں کیسا لگوں گا. نفس کا چور ہے اپنا, دس سال بڑا لگوں گا. تو داڑھی مڑنے سے عمر نہیں کٹ جاتی, عمر وہی ہے آپ کی, ہے نا. اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہمت سے کہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل, صورت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, نمازیں, ہر چیز ہماری سنت کے مطابق ہو جائیں تاکہ ہمیں قیمت پوری ملے, قیمت پوری ملے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہو. حاضری ہونی ہے نا بھائی, حاضری ہونی ہے. اکبر بادشاہ ایک رات اندھیرا ہو, بہت زیادہ اندھیرا ہو, ایک دم گھبرا کے اٹھا رات میں, آدھی رات, بہت شدید گھبراہٹ تاری ہوں. فوراً بلاؤ بھائی میرے دوستوں کو بلاؤ, ہے نا, دنیا میں تو دوست آ جاتے ہیں نا, دنیا میں تو دوست آ جاتے ہیں, گیدرنگ ہو جاتی ہے, ملاقات ہو جاتی ہے, بات چیت ہو جاتی ہے. تھوڑا سا ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ قبر میں کیا ہوگا, قبر کی تیاری کیا کر رہے ہیں. اعمال کا صندوق ہے, وہاں تو کوئی دوست نہیں, کوئی نہیں. تو ایک نورتن میں سے, اس کے نورتن تھے جو اس کا دل بہلائے کرتے تھے, اس میں ایک بیربل تھا, ہندو تھا. یہ اس وقت رات کو وہی ملا, لے آئے. کہا بھائی مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے, اور جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں مروں گا تو میرا کیا بنے گا, قبر میں کیا ہوگا. تو دیکھیے ایک ہندو تھا, لیکن بات کیسے اس نے کھری اور سچی. کہنے لگا بادشاہ سلامت, آپ مسلمان آدمی, آپ کے لیے کیا گھبراہٹ. زمین سے اوپر تو آپ کے پاس اللہ کا کلام ہے قرآن مجید جو دنیا کو روشنی دے رہا ہے، اور زمین کے نیچے تو آپ کے نبی پہلے سے موجود ہیں. او ہو، ساری گھبراہٹ اس کی دور دور ہو گئی. اب سوچئے کہ قبر میں کیا چیز جانے والی ہے بھائی، بتاؤ بھائی. ایک سنت جائے گی قبر میں، ایک سنت جو سنت کے نام سے مشہور ہے، ہے تو واجب عمل، یہ داڑھی. یہ داڑھی جائے گی قبر میں صرف، باقی گھڑی بھی یہی، کپڑا بھی یہی، کوئی ٹائی باندھتا ہے وہ بھی یہی، کچھ بھی، سب کچھ دن ایک یہ داڑھی ساتھ جائے گی. مر رب کا، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور کس کی اتباع کی، یہ تین سوال قبر کے تین سوال ہیں. منکر نکیر آئیں گے، تین سوال کریں، مردہ بیٹھ جاتا ہے اٹھ کر. جیسے وہ آتے ہیں لوگ 40 قدم بھی نہیں گئے ابھی، اور حساب کتاب شروع ہو گیا، اس کا کفن ڈھلک گیا نیچے. آتے ہی تین سوال اپنے حلیے میں مشہور ہیں، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں حلیہ لکھا ہے ان کا. اور یہ تین سوال، جو محنت کر کے گیا، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، میری جو ہے، میں نے جس کی اتباع کی، تمہارے نبی کون، میرے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جواب کون دے سکے گا؟ یہ جواب وہ دے سکے گا جس نے قدم قدم پر سنت کی فکر کی ہوگی، ہے نا، اور سنت کو اپنی زندگی میں رچایا بسایا ہوگا، ہے نا. سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، پوری زندگی اس کی سانچا ہر وقت فکر میں ہے. دیکھیے اللہ والوں نے کیسی فکر کی ہے. میں ایک واقعہ عرض کر رہا تھا، وہ بیچ میں رہ گیا، میرے اللہ نے مجھے یاد دلا دیا. سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ، بات دوسری طرف چلی گئی. تو سفیان ثوری کس پہ عرض کر رہا تھا کہ بہت بڑے شیخ، محدث اور اپنے زمانے کے فقی تھے، ان کے فقہ چلی بہت عرصے تک، لیکن بعد میں ختم ہوا. ایک روز مسجد میں داخل ہوئے اور الٹا پیر داخل ہو گیا مسجد میں، الٹا پیر پڑ گیا. آواز آئی، او بیل، تجھے ہمارے گھر میں داخلے کی تمیز نہیں. کانپ گئے، غلط گئے، فوراً پلٹے، توبہ کی، استغفار کی، اور پھر سنت طریقے سے سیدھا پیر داخل کیا اور اس واقعے کو سنایا، اور اپنے نام کے ساتھ سوری لگا لیا. سور کہتے ہیں بیل کو. آج ان کا نام جب لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو سفیان ثوری پڑھا جاتا ہے، بیل والے، سفیان بیل والے. یہ بیل والے کا جو لقب ہے، یہ الہامی لقب ہے ان کے لیے، جو بطور تنبیہ کے. آج ہم کتنے غیر سنت طریقے چل رہے ہیں، ہمیں آواز نہیں آتی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. حقیقت ہے یہ، اس پہ عرض کرنا حقیقت. سنتوں میں نجات ہے، کامیابی ہے میرے دوستو. ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، ان چیزوں کو ہلکا نہ لیں، یہی سب کچھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سب سے بڑی چیز ہے، سب سے اہمیت والی چیز ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، نجات ملے گی موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، پرسرات میں، آپ ہی کی ساتھ. سارے انبیاء نفسی کرتے ہیں، کر رہے ہوں گے. آپ امتی امتی، دنیا میں بھی امتی امتی کی ہے، اپنی امت کو کبھی نہیں بھولے. کوئی دعا نہیں ایسی، قربانی ہر موقع پر. قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ کیا آپ ان کے لیے اپنی جان دے دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ اتنا کم کیا آپ ان کے لیے جان دے دیں گے؟ اتنا کم کہ میری امت کیسے ہدایت پر. ایک یہودی کا بچہ آتا تھا آپ کے پاس، ایمان نہیں لایا تھا. چند دن کے بعد، چند دن نہیں آیا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، بتلایا گیا کہ وہ بیمار، آپ عیادت کے لیے تشریف لے. جب دیکھا تو بہت بیمار تھا، جاں بلب تھا. تو آپ نے کلمہ پیش کیا، قول لا الہ الا اللہ تفلحون. اب دل تو بن چکا تھا اس کا، آپ کی صحبت میں جو آیا ہو محبت سے آپ کو دیکھا ہو تو کیا ایمان نہیں پائے گا؟ باپ کا روب تھا، باپ کا ڈر تھا، باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا پڑھ لو، پڑھا دوں گا، انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے ہیں تو چہرہ مبارک کھلا ہوا ہے خوشی سے، صحابہ نے یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت خوش ہیں۔ کہا میں خوش کیوں نہ ہوں کہ ایک شخص جو جہنم کے کنارے پر پہنچ چکا تھا میری وجہ سے جنت میں چلا گیا، میں خوش کیوں نہ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ دیکھی، آپ بینا ہیں، ہم نابینا ہیں، آپ نے دیکھی کہ جہنم کیا چیز ہے، کتنی دور سے اس کی لپٹیں آ رہی ہیں، کتنی دور سے اس کی گرمی آ رہی ہے، کتنی دور سے اس کی بدبو آ رہی ہے۔ وہ دیکھ کر امت کو بتلا رہے ہیں، دیکھ کر معراج میں جنت دیکھا آپ نے۔ وہ اس سے آواز لگاتے ہیں کہ جو جنت کا طالب ہے اور سو رہا ہے، اور جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے وہ سو رہا ہے، ہر دونوں صورتوں میں۔ تو بس بہت آسان ہے، دین و یسر، دین آسان ہے، آپ کا طریقہ پکڑ لیں ہم، آپ کی سنتیں پکڑ لیں، دین میں چلنا آسان ہو جائے۔ پہلی سب کی فضیلت ہے بھائی، پہلی سب کی بڑی فضیلت، مفہوم ہے جس کا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم جھگڑا کرو، اس کی اہمیت بتلانے کے لیے پہلی سب کی۔ لیکن کیا ہمیں جھگڑا کرنا چاہیے؟ یہ اہمیت بتلا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ اور دوسری طرف فرمایا ایذائے مسلم حرام ہے، ایذائے مسلم حرام ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا محمد مظہر صاحب رحمۃ اللہ تم فرماتے ہیں، میں نوجوانوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ اعتکاف کا موقع، بڑے قابل قدر ہیں یہ بچے جو شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ماشاءاللہ مسجد میں آ جاتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ دس دن یہاں اللہ کے گھر میں ڈیرہ ڈال دیتے ہیں، ہے نا؟ تو واقعی بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن بات وہی ہے کہ ابھی ہماری ویسی تربیت نہیں ہوئی، ہم نے سیکھا نہیں دین کو۔ اب پہلی صف میں، 21ویں روزے میں، مغرب کی نماز میں پہلی صف میں سارے نوجوان 75%، اور سارا سالہ سال کے پکے نمازی دوسرے صف میں، بھائی کیا؟ اور نوجوانوں میں وہ جوش کہ ہم تو سب چھوڑیں گے نہیں، بھائی بڑی آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی نوجوان کو پہلی صف میں جگہ مل رہی ہے، اسے کیا چاہیے؟ اسے اپنے پیچھے پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ دوسری صف میں کوئی بزرگ ہے، میری عمر سے بڑے آدمی ہیں، کوئی سفید ریش ہے، پیچھے ہو جائے، انہیں آگے کر دے، دوہرا ثواب پائے گا، ڈبل ثواب پائے گا، پہلی صف کا بھی ثواب پائے گا اور اکرام مسلم کا بھی ثواب پائے گا۔ یہ ہے دین، یہاں اشار ہے، اللہ ہمیں حضور کی سنتوں کا عاشق بنائے، حضور کی سنتوں کو صحیح سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ادب دے ادب۔ ایک بزرگ نے جو کی روٹی کھائی کی سنت ہے، پیٹ میں مروڑ ہو گیا، موشن ہو گئے، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی تناول فرمائی، آپ کی سنت بے شک اس میں نفع ہی نفع ہے، یہ میری کمزوری ہے کہ میں اس عظیم سنت پر عمل کے لائق نہیں، یہ میری کمزوری ہے، میں بہت معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دوں۔ یہ ہے بادب لوگ بھائی، ہے نا؟ بزرگوں سنا ہے نا، بادب با نصیب، اور دین سراسر ادب ہے، سراسر ادب، اسی کی محنت آج علماء کرام، مدارس، خانقاہیں، تبلیغی جماعت، یہ دعوت تبلیغ چلتی پھرتی خانقاہ ہے۔ سنت سیکھنا ہے 3 دن لگائیے، دیکھیے روزمرہ کی سنتیں کتنے آسان طریقے سے آ جائیں گی، 3 دن لگانے میں کھانے کی سنت، پینے کی سنت، استنجا خانے جانے کی سنت، مسجد میں آنے جانے کی سنت، سونے کی سنت، جو روزمرہ کام کرتا ہے آدمی وہاں یہی مذاکرات چلتے ہیں، ہے نا؟ ویسے تو دین کا گہرا علم علماء سے وابستہ ہے، اسے پوچھیں، لیکن یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں یہ اس صحبت میں جاتا ہے آدمی اور سیکھ جاتا ہے، خانقاہوں میں جاتا ہے وہاں سیکھ جاتا ہے، اللہ اللہ کرنا سیکھ جاتا ہے، اللہ کا نام لینا سیکھ جاتا ہے، اللہ کا تعلق کیسے حاصل ہوگا، گناہ کیسے چھوٹے گا. آج جو سب سے بڑا عالمی آگے گناہ نہیں چھوٹتے ہم سے، ہے نا؟ نیکی تو کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سب کچھ، اور ساتھ ساتھ گناہ بھی سارے کر رہے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. حرام دھڑلے سے حرام، بد نظری، کوئی انتہا ہی نہیں. اللہ بچائے، اللہ بچائے. کوئی عورت ہماری آنکھوں سے چھوٹتی نہیں ہے، سارا نور ضائع ہو. ایک گھنٹہ ذکر کیا مسجد میں، تلاوت کی اور تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھی اور جا کے بد نظری کر لی، گھور کے دیکھ لیا اور غیر عورت کو، نامحرم کو، اس کے حسن کو اپنے اندر جذب کیا اور غلط خیالات پکا لیے، سارا نور نکل گیا. نور جمع ہوتا ہے نا بھائی، جب آدمی عمل کرتا ہے قیامت میں یہی نور کام آئے گا، یہ نور قلب کا قیامت میں کام آئے گا، ان کے نور سے روشنی ہوگی. پولیس رات پر جب وہ ایسے نور والے آئیں گے تو پولیس رات کہے گی اللہ کے ولی جلدی سے چلا جا، تیری وجہ سے تو میری آگ ٹھنڈی ہوئی جا رہی. اور یہ وہ نور والے ہوں گے کہ جن کے نور سے فاسق و فاجر کافر ان کے ساتھ ہو جائیں گے، جن کے پاس روشنی ہے، بیچ میں دیوار آڑ ہو جائے گی. یہ نہیں منع کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان کی روشنی ان کے پاس، کیا ہوگا؟ من جانب اللہ ایک دیوار آڑ ہوگی، تم اس قابل نہیں ہو، یہ نور تمہیں نہیں ملے گا، یہ تم نے دنیا میں کمایا. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہاں نور بچا لو، یہاں نظریں بچا لو، دل چاہتا ہے وہاں نظر کو پھر لو، ہے نا؟ اے علی، آپ سب سے فرما رہے ہیں، اے علی پہلی نظر کے پیچھے دوسری نظر مت ڈالنا. کس سے فرما رہے ہیں؟ داماد اشرا مشرا. کیا ان کی نظر پاک نہیں تھی؟ کیا ان کا دل صاف نہیں تھا؟ آج ہم کہتے تھے ہماری تو نظر پاک ہے، دل صاف ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ سب فرما رہے ہیں کہ پہلی نظر کے پیچھے مت ڈالنا دوسری نظر. سوچیے. تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، یہاں دنیا میں نا نظر بچا بچا کے تمہاری نظر کو بنایا جا رہا. یہاں جو نظر بچانے کی ترغیب ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ مومنین اپنی نظروں کی حفاظت کریں. کس سے؟ نامحرم عورتوں سے اور امرد لڑکوں سے. امرد کون؟ 10, 11, 12, 13, 14 سال کے بچے جن کی ابھی داڑھی نہیں آئی، مونچھ نہیں آئی، وہ حسین ہیں، ان میں حوروں کا حسن ہے. میں ان سے پردہ، ان کے پیچھے شیطان کی ٹولی ہوتی ہے، ان سے حفاظت اور نامحرم عورتوں سے حفاظت. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اور یہی حکم عورتوں کے لیے فرمایا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی باز نظروں کی حفاظت کیا کریں. کس سے؟ نامحرم مردوں سے. دیور، جیٹھ، نندوئی، سب دیور، سب نامحرم ہیں. اللہ کا حکم ہے بھائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، کسی پیر کا حکم نہیں ہے، کسی مولوی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ یہاں جو نظر بچانے کی تعلیم ہے، آدمی کو بڑی کشش ہوتی ہے، آگے یہ بھی دیکھے، اس کو بھی دیکھے، اس کو بھی دیکھے. فرمایا یہاں نظر بچانے کی جو تعلیم دی جا رہی ہے، تمہاری نظریں بنائی جا رہی ہیں. کس لیے؟ کیا قیامت کے دن اللہ کا دیدار کر سکو. یہ نظر جب پاک ہوگی، اس قابل ہوگی، تو وہاں اللہ کا دیدار کرو. جو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت جنت کی، سب سے بڑی نعمت اللہ جل شانہ کا دیدار ہے. جو آدمی اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرے گا، جس مرتبے کا ہوگا اس حساب سے اس کو وہ ڈش ملے گی. خاص ہوتی ہے نا. ایک دفعہ ہم ایک ہوٹل میں ٹریننگ تھی، وہاں گئے تو کھانا جب لگا تو آخر میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ پرونگس کیا کہتے ہیں بھائی، وہ اس نے لا کے ایک ڈش میں ایک ایک پلیٹ میں ڈال رہا ہے سب کچھ، بڑا مہنگا ہے، بڑے خاص ڈش ہے. میں نے کہا بھائی ہم نہیں کھاتے ہیں یہ مہنگی چیز، آپ کو مبارک. تو یہ جو اللہ کا دیدار ہے یہ مرتبہ کے حساب سے ملے گا. کسی کو سال میں ایک دفعہ ہوگا، کسی کو مہینے میں ایک دفعہ ہوگا، کسی کو ہفتے میں ایک دفعہ ہوگا، کسی کو دن میں ایک دفعہ ہوگا. اور عاشقین جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے قربانی دی، اپنے نفس کو مارا، ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھا، ذکر اللہ کی کثرت کی، اپنے نفس پہ چرا چلاتے رہے ہر موقع پہ، نفس چاہی چھوڑ دی، من چاہی چھوڑ دی، رب چاہی کو اختیار کیا ہوگا، عاشقین میں ہوں گے. وہ ایسے بھی ہوں گے وہاں جنہیں ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے. یہ سب سے بڑا مقام ہے. اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے، اور جو غفلت کے لمحات ہمارے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ بس اسے معاف کر دے، اور آئندہ زندگی ہم اپنی سدھار لیں. یہ موقع ہے، اللہ نے ہمیں آپ کو موقع دیا، یہ سانس آ رہی ہے، یہ قوت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں جب تک حلق تک روح نہیں پہنچی توبہ کا موقع ہے، ہم اس کی قدر کر لیں. اللہ نے یہ تو بغیر ہمارے شہر کے ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں، کچھ نہیں بتا دوں کتنے نمازی ہماری مسجد کے دیکھیے کیسے اللہ کو پیار ہے. رات کو سوئے صبح آخری کھلی، ہم سنتے رہتے ہیں. عقل مندی یہ ہے، عقل مندی کا تقاضا کہ ہم رات خواب غفلت سے جاگ لیں، اور اس کے لیے صحبت کی اہمیت ہے. جیسا بھی عرض کیا، رمضان میں ماشاءاللہ ایک ماحول ہوتا ہے، تو اس وقت دل زندہ ہوتا ہے، عمل کی طبیعت چاہ رہی ہوتی ہے. اب بعد رمضان وہ ماحول ختم ہو گیا، وہ انوارات چلے گئے، کیا اب پھر اسی ماحول میں گئے تو کیسے نیکی پر استقامت کیسے ملے گی؟ نیکی پر استقامت اس صحبت میں آنے سے ملے گی. ان علماء کے ساتھ اٹھک بیٹھک، یہ دعوت کا کام، یہ خانقاہیں، اپنے آپ کو وابستہ کریں. جتنا وقت ملتا ہے، دس منٹ ملے دس منٹ، پندرہ منٹ ملے پندرہ منٹ، جس درجے میں اپنے آپ کو وابستہ کر لیں گے بچت ہو جائے گی، توفیق ملنے لگے گی، ہے نا. پھر ایک وقت آئے گا کہ خود کہیں گے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق پھراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. حضرت خواجہ عزیز حسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے، ایل ایل بی کے، سوٹڈ بوٹڈ آدمی، اور ڈپٹی کلیکٹر انگریز کے زمانے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شفیع صاحب تھانوی کے پاس آنے لگے عین جوانی کے عالم میں، اور دل کی دنیا بدلنے لگی. باشرہ ہوئے، لمبا کرتا، گول ٹوپی، یہ حلیہ بن گیا، ڈپٹی کلیکٹر ہیں. اور یہ اس وقت یہ شعر پڑھا آپ نے، جب دل کی دنیا بدل گئی، دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اللہ کو فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، یا اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، کچھ نہیں اب، نہ عہدہ، نہ پیسہ، نہ مال، نہ یہ نہ وہ، ہر تمنا چل گئی، اب تو آپ آ جائیے، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، خالی ہو گیا دل، اب آپ کے لیے خالی. انگریز وائس رائے نے 52 ڈپٹی کلیکٹروں کو بلایا، سارے پہنچے کس پر بیٹھا رہا، جو بھی آتا بیٹھ کر ہاتھ کھولا، منہ میں سگریٹ ہے، تھے مسلمان وہ بھی ڈپٹی کلیکٹر، خواجہ صاحب تشریف لائے، وہی شیروانی ٹوپی ہاتھ میں، ایسا جیسے کمرے میں داخل ہوئے ہال میں کھڑا ہو گیا، آگے بڑھ کے ہاتھ ملا، شیک ہینڈ. اس کے بعد جو ہے جو دوسرے ڈپٹی کلیکٹر تھے انہوں نے اس کو بڑا محسوس کیا کہ ہم لوگ آئے تو یہ تو بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملاتا آرام سے، یہ ملا آیا تو یہ اس طرح پوچھ لیا کسی نے، کہا دیکھو تم لوگ آئے تو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا، تم لوگ کے آنے سے کوئی مجھے تاثر نہیں ہوا، تم تو ہمارے غلام ہو، کوئی سوٹڈ بوٹڈ ہمارے رنگ میں رنگے ہوئے آئے. معذرت کے ساتھ بھائی، میں کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتا، آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا، بدلنا چاہیے. یہ ملا جب آیا تو مجھے ایسا لگا کہ ہندوستان کا وارث آ گیا، مغل بادشاہوں کا وارث آ گیا جس نے ہم نے یہ ملک چھینا ہے. میں اس کو دیکھ کر اپنے سیٹ پہ بیٹھ نہیں سکا. وہ شیروانی، مغل بادشاہوں والی ٹوپی، تاج، آسا، مغل بادشاہ. میرے دوستو، سنت کے اثرات ہیں، سنت کے اثرات. سنت میں محبت ہے، جاذبیت ہے. ایک واقعہ سن لیجئے، بس بات ختم کرتا ہوں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی سفر پر گیا دیار غیر میں، تو وہاں ایک بڑی بی دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو اس کو بلایا، یہ جوان آدمی، لائے بیٹا کیا نام ہے تمہارا، کہاں سے آیا، اچھا سر پہ ہاتھ کر، اچھا تم میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. جی، میں نے دیکھا بوڑھی عورت اور خاتون. انہوں نے بڑی محبت سے حلوہ بنایا، بڑے اس میں بادام، پستے، یہ بہت اچھا آلہ، اور لا کے اس کو پستے کھایا نہیں. اس کے بعد یہ میں نے پوچھا کہ اما جی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں، ظاہر ہے میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، آپ میری اتنی مدارت کر رہی ہیں، اتنا کیا وجہ ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے بیٹا، میرا ایک بیٹا وہ باہر گیا ہوا ہے، جیسے تم یہاں آئے ہو نا بات، ایسے ہی وہی باہر گیا، اور اس کو تم سے بڑی مشابہت ہے، وہ مجھے بالکل تمہارے جیسا ہے. تو تم جو یہاں سے گزرے تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا بیٹا آ گیا، مجھے اس کی یاد آ گئی. تو یہ مدارت میں اس اپنے بیٹے کی یاد میں کر رہی ہوں. حضرت نے فرمایا، کس نے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، ایسے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کر لیتے ہیں، آپ کا ظاہر بنا لیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے رائے گا جائے گا؟ اللہ کو بھی ان پر ایسے پیار آئے گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اللہ کے ہیں، ایسے ان کے متبعین کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کے بھی پیار آتا ہے کہ میں یہ میرے محبوب کا نقال ہے. اللہ ہمیں عقل دے، شعور دے، سمجھ دے، معاشرے کو خاطر میں نہ لائیں، یہ معاشرہ کام نہیں آئے گا. آج ہماری آنکھ بند ہوگی، تنے تنہا ہم قبر میں جائیں گے، مال بھی پیچھے، اولاد بھی پیچھے، عہدہ بھی پیچھے، سب پیچھے اکیلے جا رہے ہوں گے. وہاں اللہ کام آئیں گے. اللہ آنس وحشتی فی قبری، یا اللہ آپ میری وحشت قبر میں دور فرما دیجئے، یا اللہ آپ میری وحشت قبر میں دور فرما دیجئے. وہاں کون دور کرے گا؟ اللہ دور کریں گے. یہ سنتیں کام آئیں گے، اعمال کا صندوق ہے، یہ معاشرہ کام نہیں آئے گا. آج ہم اس کے ڈر سے دین کی زندگی، دینی زندگی کو چھوڑتے ہیں، ناک اونچی کرنے کے لیے خرچے کر رہے ہیں، شادیاں، بیاہ، پتہ نہیں کتنے فضولیات، کیا عرض کروں. یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں. ہمیں تو لوٹ لیا ہے، غیروں نے ہمیں لوٹ لیا ہے میرے بھائیوں، اور اس کے اثرات بھی سامنے ہیں ہمارے. کتنے آپ کے یہاں طلاقیں، شادی ہو رہی ہے ہفتے میں طلاق، شادی ہو رہی ہے دو ہفتے میں جدائی، مہینے میں جدائی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پٹاخے، یہ بم، یہ دھماکے، لاکھوں کا روپے، ہزاروں روپے اس پہ پھونک رہے ہیں، فائرنگ، یہ کیا ہے؟ یہ سب ہندوستان کی نحوست ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی نحوست ہے. ہندوستان میں تو سفر میں جایا کرتے تھے وہ بارات لے کر، تو پستول ساتھ ہوتا تھا، ہتھیار ساتھ ہوتے تھے کہ راستے میں ڈاکو نہ لوٹ لیں. وہ تو یہ چیز تھی جو آج معاشرے کا حصہ بن گئی، شادی کا حصہ بن گئی، اس پیسہ پھونک رہے. تو اللہ مجھے معاف کرے، کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، کیسے شادیاں کامیاب ہوں گی جو نبی کو ناراض کر کے ہو رہی ہیں، اللہ کو غضب کو دعوت دے کے ہو رہی ہیں. سنت کامیابی، سنت نہیں تو کچھ نہیں، ہر چیز میں. اللہ سب کو عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ حضرات کو بہت جزائے خیر دے. آپ نے بہت توجہ سے، محبت سے اتنی دیر میری گزارشات، مذاکرات کو سنا. تھوڑی دیر ہم ذکر کریں گے. یہ ذکر قلب کی صفائی کا ذکر ہے. سمجھ لیجئے بات کو. کل شیء ثقالا, حدیث شریف میں ہے کل شیء ثقالا وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کی رگڑائی منجھائی کرنے والی کوئی چیز ہے, اور دلوں کی صفائی کی چیز, رگڑائی کی چیز, منجھائی کی چیز اللہ کا ذکر ہے. یہ ذکر صحابی رسول سے ثابت ہے. جہر سے ذکر کرنا, زور سے ذکر کرنا, قلب پہ چوٹ لگانا تاکہ قلب سے غفلت دور ہو, قلب سے کثافت دور ہو, قلب میں نرماہٹ آئے, اللہ کی یاد دل میں بسے. تو تھوڑی دیر کر کے پھر دعا کرتے ہیں. اللہ ہماری اس رات کو بتیاں بند کر دی جاتی ہیں اس ذکر میں تاکہ یکسوئی حاصل, ہر شخص ذکر کرے, اللہ کا نام لے توجہ کے ساتھ, دوسرے کو نہ دیکھے, اپنے آپ کو دیکھے, اپنے قلب پر نظر رکھے. ساری بتیاں بند ہوں گی اور اندھیرا کر کے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے یہ علاجن ہے, ثوابن نہیں. سمجھ لیجئے بات کو, مسئلے کو سمجھ لیجئے. یہ ایسا نہیں کہ اندھیرے میں ذکر کرنے کو زیادہ ثواب ملے گا, علاج کے لیے تاکہ یاد الہی زیادہ قلب کے اندر بسے, یکسوئی آئے, اس لیے یہ بتی بند کی جاتی ہے. اور زور سے بھی اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ قلب تاثر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام انت السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 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 وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب الحشر. وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. 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 استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. 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 يا غفور يا غفور يا غفور. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ سراپا خطاوار ہے, سراپا گناہگار ہے, سراپا سیاہ کار ہے, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہم, اقراری مجرم ہیں. اللہ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا ہر لمحہ گناہوں سے پر ہے، یا اللہ ہمارا ہر لمحہ گناہوں سے پر ہے، یا اللہ آپ کے سامنے ہمارا سارا کچا چٹھا آپ کے سامنے ہے، یا اللہ آپ سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے، ہمارا سب حال آپ کے سامنے ہے مولا، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ جو اللہ پر فضل سے معاف فرما دے، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، یا اس کی رات یا اللہ معافی کی رات ہے، یا اللہ یہ یا اللہ شب قدر کی راتیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ توبہ کی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کو معافی مل گئی، بے شک یا اللہ ہمیں معافی دے دیجئے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، یا اللہ ہم کیا منہ لے کے آپ کے سامنے آئیں گے، اللہ ہم کیا منہ لے کے آپ کے سامنے قیامت کے دن آئیں گے، یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ جو ہم نے ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی، اے اللہ آپ کے بندوں کو ہم نے تکلیف دی، یا اللہ حقوق میں کوتاہیاں کی ہیں، حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ناجائز کما رہے ہیں، اے اللہ یا اللہ رحم کر دیجئے، یا اللہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ رشوت لے رہے ہیں اور نہ معلوم کیا کیا گناہ کے کام کر رہے ہیں، یا اللہ جو کچھ کیا تو معاف کر دے، آنکھوں کا زنا کیا، ہاتھوں کا زنا کیا، یا اللہ جس طرح سے بھی زنا کیا، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ آپ بڑے غفور الرحیم ہیں، یا اللہ آپ نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ معاف فرما دیجئے، یا اللہ جس طرح کے بھی گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، جو لوگ یا اللہ شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، اللہ سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر دے، جو لوگ اپنے والدین کے نافرمان ہیں، ان کو ظلم پر ظلم کر رہے ہیں، بیویوں پہ اللہ ظلم کر رہے ہیں، سسرال والوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کرایہ دار ہیں مالک مکان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مالک مکان ہیں کرایہ داروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ جس حیثیت سے بھی یا اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں، بس آپ معاف کر دیجئے، اور ہمیں یا اللہ حقوق کی ادائیگی کی توفیق دیجئے، ہمارے دل میں اہمیت پیدا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں نرم خو بنا دے، ہمارے دل میں نرمی ڈال دیجئے، ہمارے اندر سے ظلم کو نکال دے، ہمارے اندر سے جہل کو نکال دے، ہمارے اندر سے زیادتی کو نکال دے، یا اللہ ہم نے حکمران ہونے کے حیثیت سے جو ظلم کیے، ماتحتوں پر جو ظلم کیے یا کر رہے ہیں، اللہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے، یا اللہ آپ کے فضل سے، آپ کی توفیق سے، آپ کی مدد سے نہیں کریں گے، یا اللہ ابھی عزم کرتے ہیں، ابھی ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، جو نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں ہم، یا اللہ آپ کا منادی آواز دیتا رہتا ہے اور ہم سوتے رہتے ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، یا اللہ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں ہم، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے ظلم کیا، یا اللہ بڑا ظلم کیا ہے، یا اللہ آئندہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز مسجد میں آ کر ادا کریں گے، یا اللہ آپ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے اور ہمارے عزم کو پختہ فرما دے، ہمارے ارادے کو پختہ فرما دے، ہم پر حج فرض تھا، ہم نے حج نہیں کیا، اے اللہ توبہ کرتے ہیں، حج کریں گے، جو زکوٰۃ ہم پر فرض تھی ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، مال کی محبت میں اے اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں کہ یہ مال ہمیں قیامت کے دن عذاب کا ذریعہ بن جائے، یا اللہ جو بھی زکوٰۃ ہے وہ ادا کریں گے، یا اللہ اور جس طرح کی بھی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، یا اللہ ہم پوچھ پوچھ کر ان زیادتیوں کا ازالہ کریں گے، یا اللہ علماء کرام کے ساتھ ہم جڑیں گے، ان سے علم سیکھیں گے، یا اللہ فضائل کے حلقوں میں ہم فضائل کی باتیں سنیں گے، یا اللہ دین کی صحبتوں میں آئیں گے، یا اللہ ہماری موت کو آسان فرما دے، ہماری موت کو آسان فرما دے، ہماری موت کو آسان فرما دے، ہمیں برے انجام سے بچا لیجئے، سوئے خاتمے سے بچائیے، برے انجام سے بچائیے، اللہ برے انجام سے بچائیے، بری گھڑی سے بچائیے، یا اللہ موت کا مرحلہ آسان کر دیجئے، اللہم آئینی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یا اللہ موت کی بیوشوں پہ ہماری مدد فرمائیے، یا اللہ جب موت کا وقت آئے اس حال میں آئے کہ آپ سے راضی ہو چکے ہوں اور آپ ہم سے ملاقات کو پسند فرما رہے ہوں اور ہم آپ سے ملنے کے شوق میں بے چین ہوں، اور آپ کی ملاقات کے سوا ہمارے دل میں اور کوئی خواہش نہ ہو، یا اللہ ایسی موت دیجئے گا، کلمے والی موت دیجئے گا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والی موت دیجئے گا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی موت دیجئے گا، یا اللہ یا اللہ آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائیے گا، جیسے خشک کانٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے ایسے آسانی کے ساتھ ہماری روح قبض فرمائیے گا، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، یا اللہ قبر کا مرحلہ آسان فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا لیجئے، قبر کی تنگی سے بچا لیجئے، قبر کے وحشت سے بچا لیجئے، یا اللہ منکر نکیر کے سوال کو آسان فرما دیجئے، یا اللہ آسان فرما دیجئے، یا اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، یا اللہ قبر کو حد نگاہ تک کشادہ فرما دیجئے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیجئے، یا اللہ حشر کا مرحلہ آسان کر دیجئے، یا اللہ روز مشرف اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، اپنے محبوبین و مقبولین و صالحین کی اولیاء اللہ کی جماعت کے ساتھ حشر فرمائیے، یا اللہ حشر کی دن کو ہمارے لیے مختصر فرما دے، یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کے لیے قبر کا حشر کا دن اتنا مختصر ہوگا جتنا کہ فجر کی دو رکعت سنت میں وقت لگتا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے لیے بھی ایسا ہی کر دیجیے، یا اللہ یا اللہ پورے رات کو آسان فرما دے، یا اللہ 1500 برس کا فاصلہ، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، یا اللہ ہم ہمارے بس میں نہیں، اے اللہ اپنے کرم سے بجلی کی طرح پار لگا دیجیے، یا اللہ پورے رات کو مرلہ آسان فرما دے، یا اللہ حساب کتاب کو مرلہ آسان فرما دیجیے، یا اللہ علامہ حاسب نے حساب یسیرو، یا اللہ آسان حساب لیجیے، یا اللہ ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیے، علامہ آتینی کتاب بھی یمینی، یا اللہ ہمیں ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما دیجیے، یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر عطا فرمائیے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیے، یا اللہ اب تک ہم نے جو آپ کا دل دکھایا ہے، جو آپ کی سنتیں ہم نے چھوڑی ہیں، اے اللہ بہت ظلم کیا ہے، یا اللہ ہمیں یا اللہ سنتوں کا پابند بنا دے، ہمیں حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، ہماری پوری زندگی کو یا اللہ سنت والی بنا دیجئے، ہمارے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کو سنت کے مطابق کر دیجئے، آپ کے اخلاق نصیب فرما دے، یا اللہ سچا متبع بنا دیجئے، آخرت کی تمام گھاٹیاں آسان کر دیجئے، دنیا کی تمام گھاٹیاں آسان کر دیجئے، تمام مسائل کو حل فرما دیجئے، منازل کو آسان فرما دیجئے، یا اللہ پورے عالم اسلام پر حل فرما دیجئے، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت آبرو ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ مسلمانوں کے حساب بڑے زیادتی ہو رہی ہے، یا اللہ بڑا ظلم ہو رہا ہے مولا، یا اللہ آپ رحم فرما دیجئے، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے، ہمارے یا اللہ ہمارے بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، جو قیدوں میں ہیں ان کو رہائیاں نصیب فرما دے، اے اللہ جو قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما دے، جو ہمارے مسلمان بھائی قید ہیں غیروں کے قبضے میں ہیں، اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما دے، جو بے گناہ قید ہیں یا اللہ ان کو رہائی نصیب فرما دے، یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے، ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرمائیے، اس ملک کو اندرونی بیرونی سازشوں سے اس ملک کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اس کو مضبوط اور توانا کر دیجئے، یہاں جس طرح کے مسائل ہیں سب کو حل فرما دے، ہمیں خوب اچھی قیادت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں صالح قیادت عطا فرما دے، مخلص قیادت عطا فرما دے، غمخوار قیادت عطا فرما دے، عوام کا دکھ محسوس کرنے والی قیادت عطا فرما دے، یا اللہ اسلام کا نظام یا نافذ فرما دے، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، ہماری مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی دینی مراکز کی حفاظت فرما دیجئے، علماء کے صلح کے مشائخ کے دین کا کام کرنے والے تمام افراد کی دینی جماعتیں دینی شخصیتیں دینی انجمنیں سب کے کاموں میں برکت عطا فرما، سب کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام عامۃ المسلمین کی حفاظت فرما دے، یا اللہ جو یہاں پانی کی قلت کے خدشات ہیں اس کو دور فرما دیجئے، بجلی کی قلت کو دور فرما دیجئے، ہر طرح کی یا اللہ سر سد و شاداب فرما دے، ہر طرح کی یا اللہ یہاں پر آسائشیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے انفرادی مسائل حل کر دیجئے، گھر گھر مسائل ہیں، گھر گھر پریشانیاں ہیں، گھر گھر مشکلات ہیں، یا اللہ مالی مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، جھگڑوں کے مسائل ہیں، یا اللہ سب کو حل فرما دیجئے، نفرتوں کو دور کر دیجئے، محبتیں پیدا فرما دیجئے، یا اللہ دینی ماحول پیدا کر دیجئے، ہمارے گھر کے ہر عاقل بالغ کو یا اللہ پنج وقتہ نمازی بنا دے، ہماری عورتوں کو پنج وقتہ نمازی بنا دے، حرام کام چھوڑنے کی توفیق دے دیجئے، عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق دے دیجئے، شرعی پردہ کی توفیق عطا فرمائیے، بے محابہ اختلاط کو ختم فرما دیجئے، ہمارے یا اللہ اداروں میں دین کو قائم فرما دے، ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، میڈیکل کالجوں میں یا اللہ ہر جگہ یا اللہ دین کا نظام نافذ فرما دے، دینی ماحول پیدا فرما دے اور دین کی بہاریں دکھا دے، امن و سلامتی عطا فرما دے یا اللہ، دین کی بے شک بہاریں جو ہیں ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما دے یا اللہ، پورے عالم پر اس کے اثرات مرتب فرما دے، پورے عالم کے کفار کو ہدایت عطا فرما دیجیے یا اللہ، پورے عالم کے کفار کو ہدایت عطا فرما دیجیے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے یا اللہ، اور جس قسم کو ہدایت نہیں ہے اس کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، اس کو ہلاک فرما دے یا اللہ، جن کا کام جہاں کہیں جس حیثیت سے ہو رہا ہے یا اللہ، آپ کے راستے میں جتنے لوگ نکلے ہوئے ہیں جس حیثیت سے دین سیکھ رہے ہیں مدارس میں، جماعتوں میں اور جہاں کہیں بھی، سب کی محنتوں کو قبول فرما، باور فرما، ہماری مقادی کو قبول فرما، ہمارے علماء کی محنت کو قبول فرما یا اللہ، یا اللہ ہمیں سب کو قدردان بنا اور ہر محنت میں ہمیں بھی حصہ ڈالنے کی توفیق دے دے یا اللہ، ہماری عمر میں برکت دے دیجیے، ہمارے مال میں برکت دے دیجیے، ہمارے یا اللہ آل اولاد میں برکت دے دیجیے یا اللہ، جو ہمارے حاسد ہیں، مفسد ہیں، دشمن ہیں، ان کے شر سے بچا لیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تکرار میں قبول فرما لیجیے، جملہ مرحومین کی بخشش فرما دیجیے، ہمارے والدین، اعزاز و کرم اور جو بھی حضور کی پوری امت دنیا سے چلی گئی، اے اللہ ہمارے مشائخ سب کی یا اللہ بہترین بخشش فرمائیے، بال بال بخشش فرمائیے، ہمارے یہاں پہ جو مسجد میں معتکفین ہیں اور پورے عالم میں جو اس وقت اعتکاف میں ہیں حرمین شریفین میں، سب کے اعتکاف کو قبول فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما، ان سب کی دعاؤں میں ہمارے حصہ ڈال دیجیے، حرمین شریفین میں جو دعائیں ہو رہی ہیں اس میں ہم سب کا حصہ ڈال دیجیے یا اللہ، یہاں کے ہر اعمال میں ہمارے حصہ ڈال دیجیے اور سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے، ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے اللہ، ہمیں مانگے عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہم سب کو جتنے حضرات یہ تین جزائے خیر عطا فرما یا اللہ، جو باتیں کہیں گے سنیں، محض اپنی رضا کے لیے قبول فرما دیجیے، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ تفعیل میں قبول فرما لیجیے، آمین آمین آمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.